بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. گزشتہ دو تین دن سے ہماری مجالس ذرا سی ٹاپک سے ہٹ کے ہو رہی تھیں اور آج بھی ایسی ہی ایک مجلس سمجھیے، اس لیے کہ کل سے جو نیکسٹ ڈے شہادت کی راتیں شروع ہوں گی تو وہاں سے لے کے عید کی رات تک جو مجالس ہیں وہ پھر مسلسل ایک ہی عنوان پہ ہوں گی. یعنی آج کی مجلس بھی کچھ مختلف سوالات، کچھ لوگوں کے اعتراضات، کچھ لوگوں نے کچھ ایکسپلینیشن مانگی ہے، اس کا بیان ہے. تو ایک تو مسئلہ شرعی جو میں نے کہا تھا کہ روزانہ ایک ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آدمی اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ویسے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ شریعت میں نماز کے تین اسٹیجز ہیں. عام آدمی کے لیے واجب ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کے پڑھے، جو آدمی مجبور ہو جائے تو اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور مجبور ہو جائے تو لیٹ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور لیٹ کے جو نماز پڑھی جائے گی اس کے اندر بھی تین اسٹیجز ہیں، کہ پہلے اس طرح سے لیٹیں گے کہ جیسے مرنے والے کو آخری وقت میں لٹایا جاتا ہے، وہ بھی ممکن نہ ہو تو اس طرح سے لیٹیں گے جیسے مرزے کو قبر میں لٹایا جاتا، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر الٹی کروٹ پر. کیونکہ سوائے آپریشن کے چند کیسز کے نارمل کوئی اب تک ایسا کیس نہیں ملا کہ جہاں پہ آدمی یہاں تک پہنچا ہو. اچھا، یہ بات بھی بتا دی جائے کہ یہ مسئلہ واجب نماز کا ہے. سنت نماز میں شروع ہی سے یہ رضا ہے کہ آدمی بغیر کسی مجبوری کے چاہے تو اسے بیٹھ کے پڑھے، لیکن ثواب اس کا آدھا رہ جائے گا. اور سنت نماز میں تو اس کی بھی رضا ہے کہ چاہے آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لیں، بس میں سفر کرتے ہوئے پڑھ لیں، تو سب اجازت ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں پھر بھی. لیکن یہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، ابھی تو مسئلہ خالی واجب نماز کا ہے. اچھا، واجب نماز میں مجبوری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی ادا نماز کے لیے. اگر کسی آدمی پہ کچھ قضا نمازیں بھی ہیں اور وہ اس کو پڑھنا چاہتا اور آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھ رہا، تو قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر قضا نماز کو اسے ڈیلے کرنا پڑے گا. فرض کیجئے کہ ان تاریخوں میں کسی آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کل نیکسٹ ڈے جو کل ٹمارو والا کل، تو یسٹرڈے والا کل ہوتا، تو آنے والا جو کل ہے اس میں وہ شب قدر کی 102 رکعت نماز پڑھنا چاہتا، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں ہے اس میں، تو قضا نماز چھوڑ دے. اور ادا نماز میں جو یہ رضا ہے یا پرمیشن ہے کہ اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، یہ بھی اگر آدمی کو یہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ اگر میں یہ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھوں تو شاید مجھ میں طاقت آ جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی یہ جو میں نے مسئلہ کہا، اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے واجب ہے کہ وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھیں، ڈیلے کریں اور آخرے وقت میں پڑھیں. ان میں سے ایک یہ آدمی ہے کہ جو اول وقت میں تو بہت تھکا ہوا یا بیمار یا گھٹنوں میں بہت زیادہ درد، لیکن چانسز ہیں کہ مثلا مغرب کی نماز کا آج اول وقت تھا 6:37 اور یہ قضا ہوگی کہیں جا کے مڈ نائٹ پر، چانسز ہیں کہ 6:30 بجے جو ہے جب واپس آیا یہ تو بہت تھکا ہوا ہے گھٹنوں میں درد، لیکن رات کے 11 بجے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھے. اور اسی میں یہی جو ایک مسئلہ ہے، یہ ایک نہیں ہے، 14 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے واجب ہے کہ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھے، باقی تو ہر ایک کے لیے ثواب ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. یہ جو 14 آدمی جن پہ نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا واجب، تاخیر کر کے، دیر کر کے، کسی کیٹیگری میں جماعت کی نماز بھی آتی کہ جماعت نماز کا کتنا ثواب مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، جیسے مثلا یہی آدمی اتنا تھکا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ جماعت کو اٹینڈ کرے تو بیٹھ کے پڑھنا پڑے گی، کیونکہ نارملی دنیا بھر میں نماز جماعت اول وقت ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اس کو 11 بجے رات تک ویٹ کرنا ہے، تو اب جماعت اس کو چھوڑنا پڑے گی. اور بھی کیسز ہیں لیکن وہ پھر بات سے بات نکلے گی. اب آئیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، اصل مین مسئلہ کہ ایک آدمی واجب تو ہے کہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ مجبور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے. مجبوری کسے کہتے ہیں؟ ذرا سی تھکن، ذرا سی سستی کا نام مجبوری نہیں. واقعا جینیئر پرابلم. اور اس میں جو اصل بات مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ چلیں ایک آدمی واقعا جینیئر مجبور ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن ایسا رضا نہیں ہے کہ گئے اور بیٹھ کے نماز پڑھ لی. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا تھا، میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ جب آپ لیٹ کے نماز پڑھیں گے تو اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے بالکل سیدھا لیٹنے کی کوشش کریں، وہ نہ ہو تو رائٹ سائڈ پر، وہ نہ ہو تو لیفٹ سائڈ پر. لیکن یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اس میں بھی یہ مسئلہ، وہ یہ ہے کہ نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب. بہت تھکن ہو رہی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو اب بیٹھنے کی اجازت نہیں. اب ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو کسی کی سپورٹ لے کر. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو بغیر کسی سپورٹ کے، خود اپنے اون پر. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ تھکے ہوئے آدمی کے لیے بھی ہے، یہ مریض آدمی کے لیے بھی ہے، یا گھٹنے کے درد والے کے لیے بھی، کہ اگر وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا، کوئی ہاتھ میں اسٹک لے کے کھڑا ہو سکتا، اسے کوئی فیملی ممبر مل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پکڑ کے کھڑا ہوں، تم نماز پڑھو، تو یہ واجب. بلکہ یہ جو آخری کیٹیگری ہے نا، کہ اگر کوئی ہیلپ کرنے والا مل رہا تو واجب ہے کہ اس سے کہو وہ تمہاری ہیلپ کرے. اس کے لیے واجب نہیں ہے قبول کرنا، لیکن اگر وہ خود ہی والنٹیئر ہی کہہ رہا، یا یہ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو واجب ہے کہ پیسے دے کے ایک آدمی کو ہائر کریں جو نماز کے ٹائم پہ آپ کو پکڑ کے کھڑا ہو. تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں کچھ کھٹ سے بیٹھ گئے. نہیں، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے بیچ کی بھی ایک کیٹیگری ہے کہ کسی چیز سے سہارا لو، چاہے دیوار کا سہارا ہو، چاہے اسٹک کا سہارا ہو، چاہے کوئی ٹیبل اور کرسی، اس پہ بیٹھو نہیں، اس کو پکڑ کے کھڑے. اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی چیز کو پکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہو تو پہلے وہ واجب. یہ بھی اگر پاسبل نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن اس میں بہت ہی جو امپورٹنٹ مسئلہ وہ یہ کہ جو لوگ واقعا اتنے بیمار ہیں کہ وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام ایٹ لیسٹ کھڑے ہو کے پڑھے پھر بیٹھے. تکبیرۃ الاحرام اللہ علیکم السلام، اللہ اکبر کھڑے ہو کے پڑھنا واجب. وہی آدمی کہ جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی بیڈ پر ہے، اس وقت ہر وقت بیٹھا رہتا، اس کے لیے ٹھیک ہے پوری نماز وہ بیٹھ کے پڑھے. لیکن اگر ایک آدمی جو خالی اللہ اکبر کی طاقت رکھتا ہے، بس اللہ اکبر، جو نماز کا موسٹ امپورٹنٹ واجب، تو یہ واجب ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلا اللہ اکبر کھڑے ہو کے پڑھو پھر بیٹھ جاؤ. اچھا، اب یہ مسئلے اتنے ہیں کہ اسی میں آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. یہ تو خالی میں نے تھوڑی سی جھلک دی جو سلینگ لینگویج میں کہلائے گا کہ مسئلے کا ٹریلر آپ کے سامنے رکھا کہ دیکھیے اس ایک مسئلے میں کتنے مسئلے نکلیں گے. اب آئیے اس کے بعد، کیونکہ دو دن عورتوں کی بات ہوئی، تو ایک صاحب نے ٹیلی ویژن پر بھی آیا تھا، انٹرنیٹ پہ بھی آیا تھا، میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا تھا، عراق میں صدام کے اوور تھرو کے بعد جب اس کو نکال پھینکا گیا تو اس کے بعد ایک فقہی مسئلہ پیدا ہوا تھا. یہ مسئلہ ایران عراق وار میں بھی ہوا تھا، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا. وہ ایک مسئلہ تھا، رپورٹ ہوا. میں اپنی مجالس میں اور نارملی جو کوشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں اس کا اسٹارٹ جو کرتا ہوں، جہاں کسی نئے علاقے میں جاؤں، تو ایک واقعے سے کرتا ہوں، بہلول دانا کی. بہلول دانا کا وہ واقعہ جو میں کوشچن آنسر سیشن کی شروع میں پڑھتا ہوں، اور اس وقت جو میڈیا میں ابھی صدام کے بعد 3 سال تو ہوئے، 2003 کے سفر میں صدام کا ڈاؤن فال ہوا ہے، 3 سال پہلے صدام کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا، تقریباً 1 سال چلتا رہا یہ مسئلہ. یہ دونوں کنٹراڈکٹ کر رہے تھے. جو میں پڑھتا آ رہا ہوں وہ مسئلہ کچھ اور ہے، جو اس وقت میڈیا میں مراجع نے کہا وہ کچھ اور ہے. تو تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, اس کا تعلق آج کے میرے ٹاپک سے ہے اور جو دو دن سے لیڈیز کی بات چل رہی, تو اب یہ خالی مسئلہ نہیں ہے, مسئلے کے حوالے سے میری تقریر یہاں سے لانچنگ پیڈ کا کام کرے گا, یہاں سے تقریر آگے بڑھے گی. اور وہ یہ, اچھا دیکھیے اس کا ایک تو بہت ہی سمپل ریپلائی کہ اگر آپ کسی مجلس میں کبھی کوئی سٹوری سنیں معصومین کے زمانے کی یا بات کی اور اپنے مرضی کی بک میں آپ کچھ اور پڑھیں تو یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں, یہ تو وہی بات ہے کہ مراجع میں جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, اس کا ریزن کیا. اگر آغا سیستانی اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ کل رات کو جو آپ غسل کریں گے شب قدر کا, اس کے بعد وداؤٹ وضو بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور امام خمینی اور آغا خامنائی کہتے ہیں کہ شب قدر کے غسل کے بعد بھی وضو واجب ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. دو مراجع ایک طرف ہیں, دو مراجع ایک طرف. کل رات اعمال کا آغاز اسٹارٹنگ ہی غسل سے, پہلا عمل ہی غسل ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے آپ سن سیٹ کے قریب غسل کر کے آئیے پھر مسجد میں آئیے, تو وہ جو غسل ہوگا شب قدر کا اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اور مرحوم آغا خوئی. اور امام خمینی اور آغا خامنائی یہ بھی کوئی چھوٹے نام نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں شب قدر کا غسل ہو کہ جمعے کا غسل ہو اس کے بعد وضو کرنا پڑتا, اونلی غسل جنابت ہے جس کے اندر وضو نہیں, باقی ہر غسل کے بعد وضو. تو اب یہ اختلاف اسی لیے کہ کچھ حدیثیں امام کی ایسی آئی ہیں جن میں وضو کا حکم ہے, کچھ میں وضو کا حکم نہیں. جس مرجع نے اس حدیث کو اتھینٹک مانا ہے جس میں وضو کا حکم ہے اس نے امام خمینی والا فتویٰ دیا کہ وضو کرنا ہو, اور جس مرجع نے اس حدیث کو ویک مانا وہ آغا سیستانی والا فتویٰ. تو بالکل یہ میری مجلسوں میں بہت سے واقعات ایسے کوٹ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک پارٹیکولر مرجع اس کو نہ مانتا, لیکن یہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں یہ ریزن بھی نہیں, اس کے اندر ہے شریعت سمجھنا بھی ایک مسئلہ. جو میں تین چار دفعہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کل جو انٹرنیٹ سے لوگ شریعت سمجھ رہے ہیں یا دو چار چھوٹی چھوٹی انگلش کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم اور ذاکر بن کے ممبر پہ آنے لگے ہیں, وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, خود بھی وہ مس گائڈ ہو رہے ہیں اور قوم کو بھی مس گائڈ کر رہے ہیں. اس کی کچھ اور ایگزامپل ہیں جو موقع ملا تو آخر میں بتاؤں گا, یعنی آخر رمضان میں, ابھی نہیں, ابھی چھوٹی سی بات. بہلول دانا کا واقعہ میں پڑھتا ہوں اور کوشچن آنسر سیشن کو اسٹارٹ کرتا ہوں اس واقعے سے تاکہ ذرا انٹرسٹنگ ہو. کہ ایک بار بہلول دانا جو ایک بہت عظیم صحابی تھے امام کے, یہ ساتویں امام کے صحابی ہیں, آٹھویں امام کے صحابی ہیں, نویں امام کے صحابی ہیں, دسویں امام کے صحابی ہیں, گیارہویں امام کے زمانے میں بھی ان کے بچپنے کا ایک واقعہ, گیارہویں امام کا بچپن تھا بہلول کا ایک واقعہ. اتنے سارے اماموں کو دیکھا, بڑی ان کی گریٹ پرسنالٹی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں دیکھتے دیکھتے 16 دن کیسے گزر گئے, بہت سی باتیں مجھے کہنا تھی وہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی. شاید جناب مقداد کا سوال آپ نے کیا, شاید اس کا جواب تو میں دے دوں, باقی بہت سی باتیں چھوڑنا ہوں گی. تو بہلول جو تھے ہارون رشید ظالم, جس نے ساتویں امام کو جیل میں ڈالا 14 سال, پھر زہر دے کے شہید کیا, لیکن بہلول اس کے فرسٹ کزن بھی, وہ انتہائی سخت دشمن اہل بیت اور بہلول اہل بیت کے انتہا سے زیادہ چاہنے والے. امام نے ان کی ڈیوٹی یہی لگائی, تم اپنے آپ کو ذرا پاگل شو کرو اور اس کے ذریعے سے تبلیغ کرو. تبلیغ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جن میں ایک طریقہ یہ بھی. تو بہلول کو ایک مرتبہ بلایا ہارون کے دربار میں اور کہا کہ ایک بہت بڑا عالم آیا ہوا, اس سے تمہیں مناظرہ کرنا ہے اور بحث کرنا ہے اور سوال کرنا ہے, اور یہ تم سے سوال کرے گا. ایک نویں امام کا واقعہ ہے, وہ تو پوری مرجعیت کو اور فلسفی کو سمجھنے میں بہت کام آتا ہے, تو وہ بعد میں ایک مجلس میں آئے گا. یہ بہلول کا واقعہ جو ہے یہ امام معصوم نہیں ہے, ایک سمپل سا سوال کیا. انہوں نے سوال کیا کہ بغداد کے ایک مکان میں شوہر بیوی بی بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہوئی. اس آدمی نے پوچھا کون ہے, تو جو وزیٹر تھا جو مہمان تھا اس نے اپنا نام بتایا. جیسے اس نے اپنا نام بتایا یہ نکاح ٹوٹ گیا. یہ جو آدمی اپنی, یہ جو شوہر اپنی بیوی بی کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا, نکاح ٹوٹ گیا. شوہر بیوی بی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے, اور یہ فقہی طور پہ نکاح ٹوٹا. یہ وہ وہابیوں والا نکاح نہیں ہے کہ عالم دیکھا تو نکاح ٹوٹ گیا, اور سبیل دیکھی تو نکاح ٹوٹ گیا, اور تازیہ دیکھا تو نکاح ٹوٹ گیا, اور شیعہ کے قریب سے گزر گئے تو نکاح ٹوٹ گیا. اور جو ابھی پاکستان میں ابھی 2005 اس میں ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان چاند پہ پہنچا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. 2005 کی بات ہے, کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں, ابھی کی بات ہو رہی ہے. خیر تو اب یہ وہ والا نکاح ٹوٹنا نہیں ہے, یہ دینی مسئلہ بتا رہے کہ نکاح ٹوٹ گئے. اور اسی محلے میں ایک آدمی جو تھا اسی جہاں پہ یہ ہاؤس تھا, اس کے دو گھر آگے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز ٹوٹ گئی. اپنا نام بتایا وزیٹر نے اور اس کی نماز ٹوٹ گئی. اور ایک آدمی دو گھر برابر روزہ رکھے تھے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ کیسے ہوا؟ اور یہ بالکل ٹھیک مسئلہ ہے, بہلول نے کہا بالکل لاجیکل بات ہے. مہمان نے, آنے والے وزیٹر نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں. نام بتاتے ہی ایک عورت کا نکاح ٹوٹا, ایک آدمی کی نماز ٹوٹی, ایک آدمی کا روزہ ٹوٹا. اچھا فقہی کتابوں میں ایک مسئلہ تو ہے جو آج کل اس کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جو میں نے شروع میں مسئلہ بتایا نا, کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا, وہ اس کی کیٹیگری میں آتا. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. پاکستان میں جو کوئز ہوتے ہیں بچوں کے اس ایج کے, یہ سوال کبھی کبھی ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, حصے میں گدھا بولا, اس کی نماز ٹوٹ گئی. گدھے کے بولنے سے نماز کا ٹوٹا کرتی. یہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, مبتلا کے نماز 12 ہیں. ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے, قہقہ لگانے سے, رونے سے, ہاتھ باندھنے سے, وضو ٹوٹنے سے, گدھے کی آواز سے نماز کیسے ٹوٹی؟ شیخ طوسی کا فتویٰ اور پھر سارے مہاراجے کا فتویٰ. کئی آدمی تھا جو سفر میں تھا, اس کا گدھے پہ سارا سامان اس کا تھا. یہ رات کو سویا, صبح کے فجر کے وقت اٹھا, دیکھا گدھا رسی توڑ کے بھاگ چکا. 3 گدھے تو میں ایک مجلس میں بتا چکا ہوں, وہ والے 3 نہیں جدھر آپ کا ذہن جا سکتا ہے, دوسرے 3 گدھے. لیکن یہ آج ایک چوتھا گدھا آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا سامان تھا, رسی توڑ کے وہ گدھا بھاگ گیا. فجر کی نماز کا وقت ہے, فجر کی نماز کا وقت ہوتا بھی بہت شارٹ ہے, زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس. پانی وہی گدھے پہ تھا, یہ ہے ڈیزرٹ میں, پانی نہیں, گدھا چلا گیا, پانی اس کے اوپر ہے, نماز قضا ہونے والی ہے. اس نے تیمم کر کے نماز شروع کی. لیکن اگر آپ نے تیمم کر کے نماز شروع کی, بیچ نماز میں پانی مل گیا, تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اب وضو آ گیا. آپ آمد تیمم برخاست, یہ تو بہت مشہور ہے فارسی کا محاورہ, پانی مل گیا تیمم گیا. تو اس کا گدھا رسی توڑا کے بھاگا تھا, فجر کی نماز قضا ہو رہی تھی, اس کے پاس نہ پانی کے ڈھونڈنے کا ٹائم تھا, نہ گدھے کے ڈھونڈنے کا ٹائم. کبھی آپ کا گدھا کھو جائے تو اس کا اصول بھی یاد رکھیے گا. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا تھا, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, نہیں ملا. گدھا اس زمانے کی سانپ کی گاڑی ہوتی ہے, اس زمانے میں, پرانے زمانے میں سانپ فیکٹری تو نہیں تھی, وہی گدھے تھے, گدھوں کی فیکٹری تھی. تو وہی گاڑی کا اسٹیٹس, گاڑی کھو گئی, گدھا کھو گیا, خود مالک ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, گدھا نہیں ملا. ایک صاحب کہنے لگا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں, لے آئے. جو گدھے کا مالک ہے اس نے کہا آپ کیسے لے آئے, مجھے نہیں ملا. تو جو لے کر آئے تھے کہنے لگے میں نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا تو میں کہاں جاتا, میں وہیں گیا تو یہ کھڑا ہوتا وہاں. اچھا خیر, یہ جو میں نے ایک جوک سا سنایا, اس سے پوری مجلس ہے جو انشاءاللہ آئے گی ایک دن, کیونکہ شہادت کی راتوں میں جوک نہیں سناؤں گا, یہ ابھی سن لیجیے گا کہ گدھا بن کے سوچا وہیں پہنچا وہاں کھڑا تھا. تو اب یہ جو آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, نہ گدھے کے ڈھونڈنے کا, نہ پانی کے ڈھونڈنے کا. اس نے تیمم کیا ڈیزرٹ سے, نماز شروع کر. لیکن ابھی اس نے تھوڑی سی نماز پڑھی تھی کہ اس کے گدھے کی آواز آ گئی. گدھے کی آواز کا مطلب گدھا آ گیا, گدھے کا مطلب پانی آ گیا, پانی آ گیا کا مطلب وضو کرو, اب تیمم ٹوٹ گیا. باقاعدہ ایک سیریس فقہی مسئلہ کہ گدھے کی آواز سے کب وضو ٹوٹتا. اب یہاں پہ گدھے کی آواز نہیں تھی, ایک مومن کی آواز تھی جس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. لیکن جیسے انٹروڈکشن کرایا, ایک عورت کا نکاح ٹوٹا, ایک کی نماز ٹوٹی, ایک کا روزہ ٹوٹا. بہلول نے کہا بتاؤ یہ کیسے. سارے دربار میں انکلوڈنگ وہ جو عالم ہے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایک آدمی کے اپنا نام بتانے سے نکاح کیسے ٹوٹے گا. بہلول تم بتاؤ. بہلول نے کہا دیکھو کیس یہ تھا کہ یہ جو عورت تھی, اس کی ایک پہلے شادی ہوئی تھی, اس کا شوہر سفر پہ گیا تھا اور مسنگ, لاپتا ہو گیا, کوئی اس کی خبر نہیں آئی. شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے مسنگ ہو, کوئی خبر اس کی نہ ملے, کوئی نیوز نہیں ہے, پتا نہیں کہاں چلا گیا, تو پھر اس کو کچھ عرصے ویٹ کرنا ہے اور ایک عجیب طریقہ. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا شوہر مر گیا, اتنے عرصے نہیں آیا, یا یہ کہ وہ گیا, صحیح سے نیوز آ گئی کہ بھائی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا مر گیا تھا, اب وہ عورت جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی, شوہر مر گیا. لیکن اگر اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر وہ پرانا شوہر واپس آ گیا, تو بیوی کس کو ملے گی؟ انڈیا میں 2 سال پہلے ایک وہ کیس ہوا تھا, وہ جو کشمیر کے اندر ایک انڈین سپاہی مسنگ تھا, اطلاع آئی تھی کہ مر گیا, اس پاکستان کی جیل میں تھا. جب انڈیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہوئے اس کو جیل سے ریلیز کیا گیا. وہ جب پہنچا تو پتا چلا کہ اس کی بیوی دوسرے سے شادی کر چکی. اب بہلول کہتے ہیں کہ وہ کیس تھا, عورت شوہر گیا, اس کو کہیں سے ایسی نیوز ملی, وہ سمجھی میرا شوہر مر گیا, اس نے دوسری شادی کر لی. لیکن پہلے شوہر سے محبت بھی کرتی تھی, چنانچہ اس کی موت کے بعد اپنے مرحوم شوہر کی قضا نماز پڑھوا رہی تھی ایک آدمی سے, اور قضا روزے رکھوا رہی تھی دوسرے آدمی سے. اب اس وقت جب اس نے نوک کیا اور پوچھا کون ہے, تو پتا چلا یہ اس کا پہلا شوہر. اب جب پہلا شوہر زندہ, تو زندہ آدمی کی قضا نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا, چنانچہ جو نماز پڑھ رہا تھا نماز ٹوٹ گئی. اور زندہ آدمی کی طرف سے قضا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا, تو جو قضا روزہ رکھ رہا تھا مرحوم کے لیے وہ روزہ ٹوٹ گئے. اور جو دوسری شادی اس نے کی تھی, جب پہلا شوہر موجود ہے تو دوسری شادی غلط ہو گئی. گناہ نہیں ہوا کیونکہ سب کچھ لاعلمی میں ہوا, لیکن جیسے ہی پتا چلا پہلا شوہر ہے ٹوٹ گئی دوسری شادی, یہ پہلے شوہر کی ہوگی. تو ایک آدمی نے اپنا نام بتایا, نام بتانے سے ایک شادی ٹوٹی, ایک نکاح ٹوٹا, ایک نماز ٹوٹی اور ایک روزہ ٹوٹا. اچھا یہ بالکل صحیح ایسا ہی مسئلہ. مگر جب صدام مارا گیا, مارا تو نہیں گیا, جب صدام کا زوال آیا, اوور تھرو کیا گیا, اس وقت عراق میں جیلیں توڑی گئیں. جب کبھی ریولیشن آتا ہے تو سب سے پہلے جیل توڑی جاتی, چاہے وہ فرینچ ریولیشن ہو, چاہے وہ کمیونسٹ ریولیشن ہو, چاہے وہ ایران کا ریولیشن ہو, چاہے وہ 92 میں عراق میں شیعوں کا اپرائزنگ ہو, اور چاہے 2003 میں صدام کا ڈاؤن فال ہو. اس لیے کہ ہر ظالم اپنی جیلوں میں اتنے بے گناہ لوگوں کو قید رکھتا, جس کی وجہ سے ریولیشن آتا ہے, تو جو لوگ ریولیشن لاتے ہیں ان کے رشتے دار, ان کے جاننے والے, ان کے دوست, وہ سب جیلوں میں ہوتے, جیل توڑی جاتی. جب صدام مارا گیا, یعنی صدام ہٹ گیا, تو جیلیں توڑی گئی. عراق ایران وار کے کتنے پرزنر نکلے ایرانی, جس کو ابھی وار کو ختم ہوئے 14 سال ہو گئے, اور جو وار کے بگننگ میں پکڑے گئے تھے اس کو تو 22 سال ہو گئے. اب یہاں ایران جو عورتیں تھیں جن کے شوہر جنگ میں گئے تھے, اچھا میدان جنگ میں عام طور پہ جوان آدمی جاتے ہیں, فٹ اور جوان, تو وہ جوان تھے, تو ان کی بیویاں بھی جوان تھے, بالکل ینگ ایج میں 18 سال, 20 سال, 22 سال. شوہر چلا گیا, کوئی اطلاع بھی نہیں. صدام کو جنیوا کنونشن کو تو مانتا نہیں تھا کہ لسٹے بھجوائے کہ اتنے ہمارے پاس پرزنر, ختم, مر گئے, یہی اطلاع ہی کہ مر گئے. ان کی بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی, اور 10-10 سال ہو گئے شادی کو, یعنی جو لاسٹ پرزنر آف وار پکڑا گیا تھا اس کو بھی 14 سال ہو گئے, تو اس کی بیوی کی شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں, اور جو شروع میں پکڑا گیا 20 سال ہو گئے. اب یہ شوہر واپس آ گئے, اور یہ ایک دو کیس نہیں تھا, یہ تھاؤزنڈز میں تھے. اور ایسا ہی ہوا تھا 92 میں جب شیعہ اپرائزنگ ہوئی تھی کویت وار کے بعد, صدام کی جیلیں ٹوٹی تھی, تو عراق کے مومنین کرام وہ جیلوں سے نکلے, وہ لوگ تھے جو 20-20 سال سے لاپتا تھے, اور ان کے گھر والے سمجھ رہے تھے مر چکے ہیں, وہ آ گئے واپس, ان کی بیویاں دوسری شادی کر چکی. اب میڈیا میں بھی آیا, اچھا مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں جو کیس ہوا تھا کشمیر یا کارگل کے انڈین سولجر کا, اس کا کیا فتویٰ دیا ہندوستان کے علماء نے. البتہ انڈیا میں cobra.com نے باقاعدہ ایک اسکینڈل پکڑا ہے ہندوستان کے تقریباً تمام اہل سنت علماء کا, جو پیسے دے کے فتویٰ دیتے ہیں. باقاعدہ آج کی بات ہو رہی ہے, معاویہ کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. cobra.com کے اندر پوری ڈیٹیل آئی تھی کہ پیسے جا کے دیے, کہا ایسا فتویٰ چاہیے, انہوں نے ویسا فتویٰ دے دیا. لیکن اب ہمارے تمام مراجے نے کیا فتویٰ دیا, انہوں نے کہا کہ جن عورتوں نے دوسری شادی کی, یہ دوسری شادی ویلڈ ہے, پہلا شوہر جو ہے اس کو اپنی بیوی نہیں ملے گی. اچھا مسئلہ بیوی شاید دینے کا بھی اتنا نہیں تھا, مسئلہ کا ساری پارٹیز کنفیوز تھی کہ کہیں کوئی ہم حرام تو نہیں کر رہے ہیں. فصل یہ جیل سے چھوٹ کے آیا, اس نے دیکھا میری بیوی نے شادی کر لی ہے, 10 سال ہو گئے ہیں, دوسری شادی سے بچے بھی ہو گئے, تو ٹھیک ہے, وہ اسی میں راضی ہے راضی رہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ خود بیوی گھبرا رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی پہلے شوہر کی بیوی ہوں, تو یہ دوسرا نکاح حرام نہیں, حرام ہے زنا. دوسرا شوہر گھبرا رہا پہلا, تو یہ پرابلم آیا. تمام مراجع کا فتویٰ آ گیا, کیونکہ پریکٹیکل مسئلہ تھا. تھاؤزینڈ 10-12 ہزار 15 ہزار لوگوں نے سوال بھیجے, تو آیت اللہ خامنائی سے لے کے آیت اللہ سیستانی سے لے کے 92 کے اندر آیت اللہ خوئی زندہ تھے, آیت اللہ خوئی تک سب نے کہا کہ دوسری شادی ویلڈ ہے, پہلا شوہر جو ہے بہرحال جو اس کے اوپر ٹریجڈی ہوئی سو ہوئی, لیکن اب اس کا اپنی بیوی پہ کوئی حق نہیں. ابھی پہلے والے دانا نے کہا کہ پہلا شوہر آ گیا تو دوسرا نکاح ٹوٹ گیا, مہاراجے نے کہا کہ پہلا شوہر آ گیا تو اس کا نکاح جا چکا ہے دوسرا ویلڈ. اب ہو سکتا ہے پہلے والے دانا کی روایت اتھینٹک نہ ہو لیکن وہ اتھینٹک بھی ہے. اب لوگ ذرا کنفیوز ہوئے, سوال کیا انہوں نے اور ایک انٹرسٹنگ سوال بھی ہے, اس میں ایک دو فقہی مسئلے بھی آ گئے اور اسی کے ذریعے سے ہمارا بھی ٹاپک شروع ہونے والا ہے. تو وہ اس کا جواب سنیے. وہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا شوہر مر گیا تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کے پاس چوائس ہے. شریعت نے دو راستے رکھے. پہلا راستہ یہ کہ ٹھیک ہے, جب اس کو پتا چلا میرا شوہر مر گیا یا اس کو کسی طرح بھی یہ وشواس ہو گیا, یقین ہو گیا, تو پہلا راستہ ٹھیک ہے تمہیں یقین ہو گیا تم دوسری شادی کرو. لیکن اس میں رسک ہے, بائی اون خود سے دوسری شادی کر سکتی ہے, کسی سے کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں, کر سکتی شرن رائٹ ہے. لیکن اگر پہلا شوہر آ گیا تو پھر یہ دوسری شادی جو ہے غلط ہو جائے گی. دوسرا راستہ یہ کہ اگر پتا چلا یا یقین آ گیا یا وشواس ہو گیا میرا شوہر مر گیا, پھر بھی وہ خود سے کوئی ایکشن نہ لے بلکہ وہ جائے مجتہد کے پاس جنہیں اسلام نے جج بنایا, وہ شریعت کی طرف سے جج, اور ان سے جا کر کہے کہ آل دو مجھے پتا ہے میرا شوہر مر گیا لیکن بالکل اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ کیس آپ ڈیل کریں. پھر مجتہد جو نا کچھ ٹائم لے گا, یعنی پھر وہ انکوائری کرائے گا. پہلے کیس میں عورت کو پتا چلا آج اس کو وشواس ہوا میرا شوہر مر گیا, کل کے دن نکاح کر سکتی ہے, چلے چار مہینے دس دن کے بعد ادھا پیریڈ. اور اگر مجتہد کے پاس جائے گی یہی کیس لے گا, تو مجتہد کبھی ایک سال کبھی دو سال لیتا ہے, کبھی چار سال بھی لیتا ہے. وہ چاروں طرف انکوائری کرائیں گے, اس کے بعد نارملی چار سال لیتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی خبر نہیں آئے گی تو وہ پہلے طلاق کا صیغہ خود سے جاری کرے گا اور پھر کہے گا اب تم شادی کر لو. لیکن دیکھیے دونوں شادیوں میں فرق کیا ہوا, شریعت میں عورت کو دونوں چوائس ہیں, چاہے خود سے کر لے چاہے ادھر جائے, مگر ایک کیس میں فوری شادی کر سکتے ہیں, دوسرے میں چار سال لگیں, مجتہد کے پاس جانا پڑے گا, کچھ ریزن دینا پڑیں گے کہ مجھے وشواس کیسے آ رہا. مگر اب دونوں کا ریزلٹ, جب خود سے شادی کی ہے شرن صحیح ہے, لیکن پہلا شوہر آ گیا تو یہ دوسرا نکاح غلط ہے. یہ بہلول والا کیس, عورت کو یقین تھا میرا شوہر مر گیا اس نے خود سے شادی. اور اگر مجتہد کے پاس جا کے اپنے کیس کو اس نے ڈیل کرایا اور مجتہد نے طلاق پڑھ کے اس کو اجازت دی, تو چونکہ طلاق ہو گئی اب پہلا شوہر آ بھی جائے گا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے, دوسری شادی بالکل صحیح. تو اب یہ جو ہے نا دوسرا طریقہ, اس کے اندر دو چیزوں کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ ایک تو اس میں ویٹ کرنا پڑے گا چار سال کے قریب, اور نمبر دو یہ کہ اس میں مجتہد کے پاس جانا, کچھ اتنے گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عالم مرضی مجتہد سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن سیف سائڈ یہ ہے کہ بعد میں اگر پہلا شوہر آ بھی گیا تو وہ نکاح ٹوٹ چکا, پہلے والے میں آپشن آپ کا, لیکن اس کے اندر ایک رسک یہ. اچھا یہ والی چیز جو ہے نا اس سے میری آج کی تقریر شروع ہونے جا رہی, لیکن بیچ میں رک کے اس کی ایک اور ایگزامپل دے دوں بالکل اس سے ہٹ کر. خمس میں سعدات کا جو حصہ ہوتا, سعدات کا حصہ, وہ آپ چاہے تو خود دے سکتے ہیں. امام کا پورشن وہ تو دینا ہی ہے آپ کو مجتہد, سعدات کا حصہ خود دے سکتے. یہ میں اس مجمع کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, یعنی یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا فتویٰ. آغا خمینی اور خامنائی تو کہتے ہیں کہ سعدات کا پورشن بھی مجتہد کو دینا, لیکن چونکہ اس مجمع میں ان کا کوئی مقلد یا ایک آدھ ہوں گے, تو جو آغا سیستانی اور آغا خوئی کا فتویٰ ہے سعدات کا حصہ خود دے سکتے. لیکن وہی بالکل یہ جو ابھی طلاق والا مسئلہ ہے اس کی طرح کرے, دو آپشن, چاہے سعدات کا حصہ خود دے دو انکوائری کر کے, چاہے یہ بھی مجتہد کے تھرو دو. جیسے طلاق میں میں نے کہا شوہر اگر مر گیا تو چاہے خود نکاح کرو چاہے مجتہد کے تھرو جاؤ. لیکن اگر خود تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے میرے جاننے والے سید میں خود دینا چاہتا ہوں, اجازت ہے اور چوائس ہے, لیکن رسک ہے. یعنی پھر اگر وہ سید بعد میں غلط نکلا, کوئی فراڈ کیس آ گیا, تو تم رسپانسبل ہو, تمہیں دوبارہ خمس دینا, کیونکہ تم نے ایک رسپانسبلٹی لی تھی. اگر وہ فلفل نہیں ہوئی تو تم ذمہ دار. اور اگر تم نے مجتہد کو دے دیا اور مجتہد نے جا کے دیا, فرق کیجیے اسی سید کو دیا, اور وہ سید فراڈ یا غلط نکل آیا, تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں, تمہارا خمس ہو چکا, گردن پکڑی جائے گی قیامت میں تو مجتہد کی پکڑی جائے گی. سیم مسئلہ فطرے کا, ماہ مبارک رمضان کا اینڈ ہوگا فطرے, فطرہ, فطرے میں یہ کہ آپ چاہیں تو خود سے لے سکتے ہیں. اسپیشلی اس لیے کہ فطرہ یہاں کا مسئلہ ہے, نان سید زیادہ ہیں یہاں پہ, تو نان سید جو ہے وہ نان سید ہی کو فطرہ دے گا. تو اب اگر آپ کہتے نہیں میرا جاننے والا ہے, میرا فیملی ممبر ہے, یا میں جانتا ہوں افریقہ میں یا انڈیا میں فلاں کو, میں اس کو فطرہ دینا چاہتا ہوں. فطرہ جو ہے وہ مجتہد کو دینا ضروری نہیں, دے سکتے, لیکن پھر رسک آپ کا. اگر وہ آدمی غلط نکلا, فراڈ نکلا, کنڈیشن پہ پورا نہ اترا, آپ کا فطرہ گیا, آپ گناہگار. اور فطرہ آپ مجتہد کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں اگر مجتہد کہیں بھی اس کو اسپینڈ کیا, وہاں غلطی ہو گئی, آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا فطرہ ویلڈ ہے, مجتہد پکڑا جائے گا. خیر, یہ میں نے کہا کہ وہ جو میں نے طلاق والا کیس دیا, خالی طلاق تک نہیں ہے, بہت جگہوں پر کہ جہاں شریعت کچھ چیزوں میں آپ کو چوائس دیتی, لیکن آپ چاہے خود کریں چاہے مجتہد کے تھرو جائیں, بہرحال اینڈ میں ریزلٹ میں ایک فرق ہو سکتا ہے. وہ آپ نے سن لیا. اچھا, آپ یہ واپس آئیے بات کہ یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ عراق ایران وار کے بعد آیا, یہ مسئلہ صدام کے ڈاؤن فال کے بعد آیا, 92 کی اپرائزنگ کے بعد آیا, یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ جن کو ان کی فیملی والے مردہ سمجھ چکے تھے, صدام کے جو آدمی غائب ہوتا تھا تو ایسا کہ پتا نہ چلے اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو جائے کہ ہم نے اس کو پیدا بھی کیا تھا کہ پیدا نہیں کیا تھا, صحیح سے کوئی ٹریس نہیں ملتا. تو اب اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شریعت میں. ایک بات یاد رکھیے, یہ شریعت کے لیے گولڈن رول, ایک فارمولا بتا رہا ہوں. اسلام میں جو گناہ آپ کے سامنے آتے ہیں نا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اسلام ریسٹرکشن کم ہے, ڈائیورجن زیادہ. یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا من چاہتا, من اللہ نے بنایا, تو یہ نہیں ہے کہ من کی ہر چیز پہ ریسٹرکشن, نہیں, ڈائیورجن ہے. گانا حرام ہے لیکن قصیدہ ہے, نوحہ ہے, مرثیہ ہے, اچھی پوئٹری اور شاعری ہے, اس کی اجازت دی گئی. زنا حرام ہے لیکن نکاح ہے, ٹیمپریری میرج ہے, اس کے ذریعے سے اسی حرام چیز کو حلال میں تبدیل کیا. چنانچہ نکاح سے پہلے, جو نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے ایک شارٹ خطبہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا. اب ڈفرینٹ ڈفرینٹ خطبے, لیکن جو سب سے فیمس خطبہ ہے جو نوے امام نے خود اپنی شادی میں پڑھا, اس کے اندر یہ جملہ, اما بعد و فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. All praise to اللہ, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے یہ حلال چیز ہم کو دے دی تاکہ ہم حرام کی طرف نہ جائیں. تو اسلام میں ریسٹرکشن کم ہے کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, نہیں, ڈائیورجن زیادہ, یہ نہ کرو اس کے بدلے یہ کر لو, یہ حرام ہے اس حرام کو چھوڑو, اس سے ملتا جلتا تھوڑا سملر یہ حلال ہے. اب اسی میں ایک چیز یہ کہ ایک آدمی کی اگر شادی کی ایج ہو جائے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے من میں اللہ نے شادی والی چیز رکھی ہے, سر اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی, ایک آدمی کے پاس پیٹ ہے, وہ بیمار نہیں ہے, اس کے پیٹ ہے, اسٹمک ہے, میدا ہے, بھوک لگ رہی ہے, اسے آپ کھانے کو نہ دیں, وہ ایک وقت صبر کرے گا, دو وقت صبر کرے گا, دس وقت صبر کرے گا, پھر اس کے بعد ریبیلین ہوگا, وہ جائے گا چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, چھین کے کھائے گا. شریعت مانتی ہے اس بات کو, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شادی بھی جلدی ہو جانی چاہیے. یہ کب کی بات ہے, 1400 سال پہلے, جب چاروں طرف کے ایٹموسفیئر سیکس کو بھڑکانے والی اتنی چیزیں نہیں تھی, اس وقت کہا گیا کہ شادی جلدی کرو تاکہ ایک آدمی حرام کے راستے پر جائے ہی نہیں. دیکھیں یہ والدین, یہ پیرنٹس, یہ گارجین, یہ ان کی غلطی اور حماقت کہ بچے کو کھانا نہ دیں, بھوکا رکھیں, اور پھر یہ سوچے کہ بالکل شریف رہے گا, نہیں, اس کو موقع ملے گا وہ کچن میں جا کے چیز کھا لے گا. اسی طریقے سے سیکچول جو لسٹ ہے یا جو خواہش ہے, یہ اللہ نے انسان میں رکھی اور یہ کہا ہے کہ اس کو پورا کرا, اس کو عبادت قرار دیا, خود ہی ایک عبادت. شوہر اور بیوی جو اقرار گزارتے ہیں, کہا یہ 70 رکعت نمازوں سے بہتر ہوتی, یہ ایک عبادت ہے, یا پیغمبر اسلام کا ایک احسان ہے کہ ان چیزوں کو عبادت کر دیا. لیکن مسئلہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عبادت ہے اور یہ انسان کے اندر کی ایک خواہش ہے, تو اس کے اوپر زیادہ دیر تک ریسٹرکشن ڈالنا صحیح نہیں. لڑکی کی بھی ایج ہے شادی کی, شادی کر دو, اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, تھوڑا ویٹ کرو, کہ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی جہنم بن جائے. لیکن اچھے رشتے کے ویٹ میں اتنا کرنا, ٹائم گزار دینا, کہ پھر وہ خراب رشتے آنا بھی بند ہو جائے. یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت ہے, انگلینڈ کا سب سے بڑا پرابلم یہ, لڑکی 18 سال کی ہوتی ہے, ابھی مجھے شادی نہیں کرنا, ابھی مجھے ایم ایس سی کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, کیا کرنا. 24 سال کی ہو گئی کہ آپ شادی کرنا, معلوم رشتے جو آ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ تعلیم پہ چلی گئی اوپر رشتے آ رہے ہیں انٹر پاس کے, رشتے آ رہے ہیں کلاس 12 کے, کہا نہیں یہ میرے اسٹینڈرڈ سے نیچے, لڑکی ہو گئی 30 سال کی, کہہ رہی ہے کوئی بھی رشتہ آ جائے, میٹرک والا آ جائے, پرائمری والا آ جائے, رشتے آنا بند ہوگا. مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ آ گیا, 18 سال کی دوسری لڑکیاں آ گئیں, سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ. یہ فیشن چلا گیا, یہ برانڈ چینج ہو گیا, 2006 کا ماڈل آ گیا تو 2005 کا کون لے گا سوائے اس کے لیے مجبور. لیکن یہ تو خیر میں نے بہت شارٹ کیا, پورے گھنٹے کی بات بہت شارٹ کر دی. پہلے تعلیم حاصل کرنا یا اپنا کیریئر بنانا, کیریئر بن گیا تو اب میچ بھی چاہیے وہی ہونا چاہیے جو اس کے برابر, وہ نہیں آ رہا پھر آخر میں کہا جو مل جائے مجھے قبول ہے, لیکن اب کوئی نہیں آئے گا ادھر. اب آئے گا کوئی 50 سال کا یا 48 سال کا جو آلریڈی بھی ڈو, یہ نہیں چاہیے. اور پھر 40 سال کی ہو گئی کہا یہ بھی چاہیے, لیکن اب وہ اس کے پاس نہیں آ رہا, وہ 30 سال والی کے پاس جا رہا. تو یہ جو ہے نا, یہ اسلام کہتا ہے بالکل ارلی اسٹیج کے اوپر غور کرو, اور جیسے ہی لڑکے اور لڑکی میں یہ خواہش پیدا ہو جائے, اور آج کے دور میں یہ ٹیمپٹنگ ماحول ہے, یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے ان نوجوانوں کو جن کی آنکھوں کے سامنے اتنے حرام مناظر آتے ہیں اور پھر بھی یہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں. آسان بات نہیں ہے, جن کی ایج گزر چکی ہے ان کو تو بہت اس کو ایزی لیتے ہوں, جی ہم نے بھی تو ایسے ہی گزارا تھا, نہ آپ کے زمانے میں ایسا ٹی وی تھا, نہ آپ کے زمانے میں ایسا انٹرنیٹ تھا, نہ آپ کے زمانے میں ایسا میڈیا تھا, نہ آپ کے زمانے میں ایسا ماحول تھا. بھول جائیے اپنے زمانے کو, 25 سال پہلے کے یا 20 سال پہلے کے, ہر 5 سال میں دنیا کہیں کہ کہیں پہنچ رہی ہے. جو جنریشن گیپ ہے, مولا کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ جب اولاد حکم بغیر زمانے کو, کل سے مولا کی سیرت شروع ہوگی لیکن حدیث ابھی, اپنی اولاد کے بارے میں جب اس کو تربیت دو تو یہ خیال کرنا کہ جو اس کا زمانہ اس کے حساب سے تربیت دو, اپنے حساب سے تربیت نہ دینا. وَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ, اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے تمہارے زمانے پہ نہیں, ان کے زمانے کے حساب سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجبات چینج ہو گئے یا حرام چینج ہو گئے, لیکن جو سوسائٹی کے اپنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اچھا یہ بات کہیں اور چلی گئی تو میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کے اندر ہی. تو اب یہ تو ہے ورجن لوگوں کا مسئلہ, اب میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, بات بری نہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں خالی دیکھی, لیکن جو آدمی آلریڈی ایک بار شادی کر چکا اور اس کو شادی کا پلیجر معلوم ہو چکا, تو اس اسٹیج سے گزر چکا, پھر اگر کسی وجہ سے اس کی شادی نہ رہے. اب اردو میں ایک محاورہ ہے شیر کے بارے میں کہ اگر شیر ایک بار آدمی کو کھا لیتا, اس کو آدمی کا خون لگ جاتا ہے, پھر اس کو دوسرے جانوروں میں مزہ ہی نہیں آتا, آدم خور بن جاتا وہ شیر جو آدمیوں کو کھاتا. ایک بار جو اس مرحلے سے گزر گیا اس کو پتا اس میں کتنی لذت اور پلیجر. ایک تو ہوتا ہے تھیوری والی چیز جو ہر ایک کو آج کل معلوم ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا, ایک ہے پریکٹیکل, اس کے لیے تو اور مشکل ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنا. رسول خدا کی جو اتنی شادیاں ہوئی تھیں, بس یہ کل والی بات آگے بڑھ رہی, اس کا مین ریزن یہ تھا, جو رسول اللہ کی اپنی پرسنل لائف ہے 53 ایئرس, سفیشنٹ لائف ہے ایک آدمی کے لیے جوانی کے اسٹیج, صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کی. یہ جو اتنی شادیاں ہوئی جن کو کرسچن یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رسول تو عیاشیاں کرتا رہا, نعوذ باللہ, یہ کب ہوئی؟ یہ مدینے جانے کے بعد ہوئی, فوراً نہیں ہوئی. زیادہ شادیاں شروع ہوئی ہیں احد کی لڑائی کے بعد, اور احد کے بارے میں کل بات آئی تھی کہ احد کی لڑائی وہ لڑائی ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کا ڈیتھ ٹول شہادتیں اتنی ہوئی تھیں, 70 سے زیادہ مسلمان مارے گئے. 70 مسلمانوں کا مطلب ہے کہ 70 عورتیں بھی ڈو ہو گئی. یہ سب جوان میدان جنگ میں جوان عورتوں کے شوہر جاتے ہیں, بوڑھے لوگ کم جاتے ہیں, سب جوان. شروع کے 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے یہ صبر کریں گے, شوہر کو یاد کریں گی, شہادت پر خوش ہوں گی, لیکن انسان کی ایک نیچر, ایک فطرت اللہ نے بنائی ہے. معاشرے میں کرپشن, دیکھیے کرپشن انڈیا پاکستان میں بہت ہے, ایک ہوتا ہے مالی کرپشن, پیسے میں کرپشن, ایک ہوتا ہے اخلاق کا کرپشن, مورل کرپشن, کیریکٹر کا کرپشن. وہ ایسے موقعوں پہ خاص طور پر ہوتا جب معاشرے میں عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے, وہ عورتیں جو شادی کے مرحلے سے گزر چکی ہیں, یعنی وہ اب میں بار بار کیسے کہوں برا لگ رہا ہے, وہ پلیجر وہ مزہ لے چکی ہیں, اصل جوان ہیں. واقعاً اسلام اس بات کو مانتا ہے, تو رسول اللہ نے جو شادیاں کی آپ دیکھیے, اس میں مدینے پہنچ کے جتنی شادیاں کی سب ودو, سب بیوہ عورتیں, اور کون سی بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر میدان میں مارے گئے ہیں. جتنی پیغمبر کی بیویاں مدینے میں ہیں سوائے ایک حضرت عائشہ کے, وہ ایک پولیٹیکل شادی تھی, ان کے باپ کو خاموش کرنا تھا لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے. حضرت حفصہ ویڈو, صفیہ بنت حائی ویڈو, جناب جویریہ ویڈو, جناب ام سلمہ ویڈو, جناب زینب بنت جحش ویڈو, ساری بیوہ عورتیں جن کے شوہر میدان میں مارے گئے, جوان عورتیں. تو پیغمبر نے شادیاں کی تو مسلمان پیغمبر کو فالو کرتے, چنانچہ اس کو دیکھ کر جو بیوہ عورتیں تھیں ان سے شادیاں شروع ہوئی مدینے. ورنہ جیسے ہندو مذہب بیوہ عورت کی شادی بہت بری چیز سمجھی جاتی, جو کچھ کچھ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان ایسٹ افریقہ میں بھی کلچر پہنچا وہ اسلام نہیں. تو مدینے میں بھی یہ تھا, پیغمبر نے کہا نہیں, اگر اتنی ساری بیوہ عورتیں چھوڑ دی گئی معاشرے اور ابھی اور جنگیں ہو رہی, ہر جنگ میں کچھ عورتیں اور بیوہ ہوں گی, ایک مورل کرپشن, ایک کریکٹر کا کرپشن مدینے میں پھیل جائے. اسلام خالی آرڈر نہیں دیتا, اسلام سولوشن بھی رکھتا ہے مسئلے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ کوئی مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے, مگر اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. کیوں نہ دے وہ شادی, اس کے گھر کے اندر خود ایک بیوی موجود ہے تو شاید اب اتنا گناہ نہیں کرے گا. تو وہ پیغمبر نے سولوشن پیش کیا کہ مدینے کے معاشرے کو کرپٹ ہونے سے بچانا, کلین معاشرہ بنانا, متقی معاشرہ بنانا. تو متقی معاشرہ بنانے کے لیے یہ جو عورتیں, کوئی اس کا سولوشن, وہ سولوشن یہ ہے دوسری شادی. خود ہی خود اس لیے اتنی ساری شادیاں کی کہ پھر لوگ پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کے فالو کریں. اور دیکھیے کس طرح سے رسول اللہ نے شادیاں کی, اس کی ایک مثال سنی اور ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی. جیسے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی, تو ان میں رسول اللہ کے بعد ہائیسٹ نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم, یعنی سیکنڈ افضل ترین نبی. انبیاء کی بات ہو رہی, ٹوٹل اگر انسانوں کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا نمبر ہے 50, پہلے 14 معصوم ہیں پھر آتے ہیں انبیاء. رسول اللہ کے 120,000 صحابی, لیکن پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان میں چار جو ہیں سب کے سردار, سلمان, ابو ذر, مقداد اور عمار یاسر, یہ ان سب سے افضل. رسول اللہ کی 11 بیویاں, ٹاپ آف دا لسٹ تو جناب خدیجہ ہے جو لاسٹ ٹیوزڈے کو مجلس ہوئی. سیکنڈ نمبر پر آتی ہیں حضرت ام سلمہ. ہمارے پاس باقاعدہ یہ لسٹ ہے کہ انبیاء کے اندر ٹاپ کون ہے, سیکنڈ کون, اصحاب رسول میں ٹاپ کون ہے, سیکنڈ کون, اور اسی طریقے سے ازواج رسول سب برابر نہیں. کا افضل ترین خدیجہ ہے, سیکنڈ نمبر پر ام سلمہ. ام سلمہ کی بھی کا اسٹیٹس بہت ہائی, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کئی بار حضرت عمر کو ڈانٹ دیا تھا, اور تو کسی میں ہمت بھی نہیں تھی ان کے سامنے بولنے کی. بہت بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں, ٹائم بہت کم ہے, باتیں بہت ساری. حضرت ام سلمہ جو تھی ان کی اسٹوری یہ ہے کہ ان کی فیملی میں خالی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور ان کے شوہر تھے جن کا نام تھا ابو سلمہ, اس کے شوہر کی فیملی میں بھی خالی ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا. دو فیملیز ہیں دونوں میں, بس ایک ام سلمہ ایک ابو سلمہ, باقی ساری فیملی کافر. اور یہ جو دونوں کی فیملیز ہیں وہ اگینسٹ اسلام بھی, بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے اپنے فیملی ممبر کو. ایک اکیلا آدمی ہے پوری فیملی میں, پوری فیملی اس کے اگینسٹ. خالی زبان کا ٹارچر ہی کتنا مشکل ہوتا. کسی ایسے مرد یا عورت کے ساتھ ایک دن گزاریے کہ جو ہر وقت جس کی زبان پہ بد دعا اور کوسنے اور گالم گلوچ, معلوم ہو جائے گا جہنم کسے کہتے ہیں. لیکن یہ فیملی برا بھی کہتی ہے, زبان بھی چلاتی ہے, مارتی بھی ہے, قید میں بھی ڈالتی ہے. رسول اللہ نے ان کو آرڈر دیا کہ بھائی اتنا ٹارچر برداشت نہ کرو, ہجرت کر جاؤ. ہجرت جو ہوئی نا, تو رسول خدا تو لاسٹ آدمی تھے جنہوں نے ہجرت کی, ان سے پہلے ون بائی ون مسلمانوں کو مدینے بھیجا جا رہا تھا. تو ان سے کہا کہ بھائی اب تم لوگ بھی, تم کپل بھی چلے جاؤ. خیر یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, اتنے ایزیلی نہیں گئے وہ لوگ. لیکن بہرحال مجھے یہ تقریر جو ہے وہ 9 بجے یا 9:05 پہ ختم کر دینا ہے, تو خیر چلے گئے وہ. اب جب مدینے پہنچے تو کیا ہوا, پرابلم کیا ہوا کہ دونوں جو تھے اکیلے, نہ ان کی فیملی کا کوئی ہے نہ ان کی فیملی کا کوئی ہے, اور شادی کو بھی 12-15 سال ہو چکے, اولاد بھی تھی. اس زمانے میں اندرا گاندھی نے سلوگن نہیں دیا تھا کہ بچے دو ہی اچھے, نہیں یہ تو پاکستان کا ہے, ہم دو ہمارے دو, یہ تھا اندرا گاندھی کا نعرہ. ویوب خان نے کہا تھا پاکستان میں بچے دو ہی اچھے, تو نہیں کہا اچھے خاصے بچے ہوتے تھے, آٹھ دس تو ہوتے ہی تھے ہر ایک. اب ام سلمہ, ابو سلمہ اور ان کے بچے, بہت ہی غریب ہیں یہ لوگ. تو مدینہ کا جو سلم ایریا جسے کہتے ہیں, جہاں غریب لوگ رہتے ہیں, جیسے بمبئی میں جھوپڑ پٹی, جیسے بغداد میں صدر سٹی ہے جہاں کے آج کل سارے حالات آ رہے ہیں, جہاں بیچارے شریف عزت دار لیکن غریب لوگ. تو مدینہ کا جو سلم ایریا تھا اس کا نام تھا قبا, جہاں آج مسجد قبا. آج آپ جائیے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سال جائیں گے, یقینی نہیں آتا یہ اس زمانے میں مدینہ سے بہت باہر کا ایریا تھا, جیسے ٹوائلٹن سے ادی والا, لیکن اس زمانے کا ادی والا یعنی بالکل تھرڈ کلاس قسم کا ایریا, غریب آدمی وہی رہتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جنگ احد میں, کل بدر کی بات ہوئی تھی اس میں احد کا ذکر آ گیا تھا, آج تو احد ہی کی بات ہوئی. جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے, ایک تو ویسے ہی بالکل اکیڑی, نہ میکے میں کوئی نہ سسرال میں کوئی, شوہر کا سہارا تھا, شوہر بھی مارا گیا, بچے سارے چھوٹے چھوٹے, سب سے بڑا بچہ جو تھا وہ ہارڈلی 14 سال کا, اور آلریڈی اتنی غربت بھی شوہر کے زمانے میں بھی, جو صبح سے شام مزدوری کرتے, اب تو اکیلی رہ گئی. احد کی لڑائی کے بعد جو مسلمانوں کو پرابلم ہے ان میں سے ون آف دا پرابلم, اب ام سلمہ بہت پرابلم میں ہیں, لیکن بہرحال ایمان لائیں, اللہ پہ پورا یقین. ہم تو یہی کہتے واہ, جب تک 360 بتوں کو مان رہے تھے, ایش بھی تھی, آرام بھی تھے, بریانی بھی تھی, تور بھی تھا, کھیر بھی تھی, پیسٹری بھی تھی, سب مزے. ایک اللہ کو مانا, گھر چھوٹا, مہکا چھوٹا, سسرال چھوٹا, شوہر مرا, پیسے بھی نہیں ملے, فاقے ہو گئے فاقے, لیکن نہیں بلیو, یہ مومن کا بلیو ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اللہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ لے گا, بالکل اپنی جگہ پہ سالڈ ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن ایک تو شریعت کی رضا ہے نا کہ آپ پرابلم بہت ہو, اللہ سے دعا مانگو, دعا پہ پابندی نہیں ہے. اور کل سے جو راتیں شروع ہو رہی ہیں یہ دعاؤں کی رات, 19, 21, 23 شب قدر تو ہے, لیکن بیسیکلی اس کا مطلب ہے اپنے لیے دعائیں مانگنا, دعا مانگو جتنی مانگو کم. تو جناب ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو بلایا جو 14 سال کا, کہا کہ مدینے چلے جاؤ. میں نے کہا نا یہ دو بالکل ڈفرینٹ سٹیز تھے, آج آپ جائیں گے مدینے میں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا, کہیں گے مولانا جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو ایک ہی شہر ہے. آج ایک شہر ہے, 1400 سال پہلے کا, مدینے چلے گا خود. اول تو دو ڈفرینٹ سٹیز ہے, گھر سے نہیں نکلتے, پھر عدہ پیریڈ چل رہا, عدہ پیریڈ چل رہا ہے, بیٹے سے کہا جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ ہمارا پرابلم بہت زیادہ ہے, ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ ہمارا یہ پرابلم سالو کرے. بیٹا گیا مدینے میں, پیغمبر اسلام ایک شہید کا بیٹا آ رہا اور ایک شہید کی فیملی کی کمپلین لے کے آ رہا, یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. بھائی سب مان رہے ہیں, امریکہ اور اسرائیل بھی مان رہے ہیں کہ حزب اللہ کی اتنی پاپولیرٹی اس لیے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ کی جہاد کیا, لوگ مارے گئے پھر گھر چلے گئے, نہیں, اس کے بعد آپ اس کے بعد کا جو کام فالو اپ ہے. جن کے گھر ٹوٹ گئے گھر بنائے جا رہے ہیں, جن کو پرابلم ہوئے بچوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے, مریضوں کا علاج کرایا جا رہا ہے, یہ تو اسلام ہے. فالو اپ جو ہوتا ریہیبلیٹیشن. پیغمبر نے دیکھا شہید کے گھر کی کمپلین آئی. اب اس وقت مدینے کی مانیٹری سچویشن, پیسے کے اعتبار سے مدینہ بہت ٹائٹ تھا. پیغمبر نے کہا اچھا چلو اپنی ماں سے کہو کہ دعا میں بتاتا ہوں, اس کو ریگولر پڑھ, اور اللہ ان کے سارے پرابلم دور کرے گا, اور جو تمہاری فیملی کو لاس ہوا اللہ اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا. اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے نعم البدل, بیٹر سبسٹیٹیوٹ. جب یہ دعا میں نے دبئی میں پڑھی تھی مجلس میں, تو لوگوں نے اس کو پھر اپنے نمازوں میں شروع کیا, اور اتنی پاپولر ہوئی کیونکہ لوگوں کو اس سے اتنے بینیفٹ ملے کہ لوگوں نے خود سے اس دعا کا نام رکھ دیا دعائیں نعم البدل. روایتوں میں نہیں ہے لیکن نعم البدل یعنی بیٹر سبسٹیٹیوٹ. www.dua.org پہ ان لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آئیے ہم دعا ڈال سکتے ہیں, ہم نے کہا چلیں آپ اس سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دعا ہے. اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. مفاتیح الجنہ میں یہ نماز کی دعاؤں میں بھی شامل ہے, شارٹ کر کے. ترجمہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, آئے اللہ میرے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا مخرج بنا دے. مخرج, ابھی آپ لوگ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے مکے سے مدینے آپ جاتے ہیں ہائی وے پہ جو روڈ آتی ہے, جو وہاں سے کوئی نکل راستہ نکلتا ہے جسے انگریزی میں ایکسٹ کہتے ہیں, عربی میں مخرج کہتے ہیں. تو اللہم اجعلی مخرجا, اے خدا اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک ایکسٹ بنا دے. وفرجا, اور میری پریشانی دور کر. وجعلی خیرا, اور مجھے خیر عطا فرما. من حیث و اتصف, وہاں سے بھی دے جس کے بارے میں میرا اندازہ, جو میں گیس کر رہا ہوں. وہ من حیث لا اتصف, وہاں سے بھی خیر دے جس کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں. یہ ایک بہترین دعا ہے, لوگوں نے کہا کہ ہم نے پڑھی تو اتنے سکسیسفل ہوئے کہ نام رکھ کے دعائیں نیب البدل. نیکسٹ ایئر جب میں مجلس میں آیا تو مجلس میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی. تو آج کمپیوٹر کی دنیا ہے, جب یہ کمپیوٹر میں چلی گئی دعا تو میں نے کہا وہاں سے آپ لے لیجیے. لیکن ابھی تو دعا کا رزلٹ نہیں آیا نا. پیغمبر نے 14 سال کے بچے کو کہا یہ دعا جا کے اپنی ماں کو دو, کہو کہ اس کو ریپیٹ کرے, اس کو روزانہ ریسائٹ کرے. وہ ام سلمہ جو حدیث کسا کی ون آف دا راوی ہیں, شہزادی نے اپنی شہادت کے وقت ام سلمہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا آپ خیال رکھیے گا, ماں بن کے پالیے. جب حضرت عائشہ مولا علی کے خلاف جنگ کرنے میدان میں گئی, ام سلمہ نے ان کو ڈانٹا, کہا تھا قرآن کہتا قرنِ فی بیوتِ کنّا, اے نبی کی بیویوں اپنے گھر سے نہ نکلو, تم قرآن کی مخالفت کر رہی ہو اور ایسے آدمی کے اگینسٹ جا رہی ہو جسے اللہ کا رسول اپنا وسیع جانشین بنا چکا. بہت یعنی ام سلمہ کا اسٹرانگ بہت ہی اسٹرانگ تھا, لیکن یہ تو ام سلمہ کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا. لیکن یہ سب بات کے اسٹیجز ہیں. ابھی تو دیکھیے وہ غریب قبا کے سلم ایریا میں, جس کو نعوذ باللہ سمجھیے بمبئی کی جھوپڑ پڑتی, چھوٹا سا ایک مکان, ٹوٹا ہوا مکان, دروازہ نہیں ہے, خالی ایک کپڑے کا پردہ لٹکتا ہے, 10-12 بچے ہیں, اکیلی ہیں, نہ سسرال ہے نہ میں کا. یہ دعا دی بیٹے نے, کہا کہ پیغمبر نے یہ دعا دی. دعا تو انہوں نے شروع کی, باقی ہر چیز پہ ان کو بلیو آ گیا کہ اس دعا کی وجہ سے پیغمبر نے دعا دی, میرا یہ مالی مسئلہ بھی دور ہو جائے گا, باقی پرابلم بھی دور ہوں گے. لیکن یہ جو رسول نے کہا کہ دعا کی برکت سے ہر وہ چیز جو اللہ نے تم سے لے لیے اس سے بہتر تمہیں دے گا. میرا شوہر تو اتنا اچھا شوہر تھا, وہ ٹارچر کا زمانہ دیکھیں, زیادہ پتا چلتا ہے جب پرابلمز آتے کہ شوہر اچھا ہے, بیوی اچھی ہے کہ نہیں. جب لگژریس لائف ہو اس وقت کیا پتا چلے گا. تو ٹارچر کا زمانہ بھی دونوں نے ساتھ گزارا. معلوم ہے کہ اتنا محبت کرنے والا, اتنی رسپیکٹ کرنے والا, اس سے اچھا شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو بھی جانتی ہوں کہ میری ایج کیا ہے, میرے اتنے بچے ہو گئے ہیں جو میرے لیے اب رشتے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ ان کی ایج نہیں آ گئے. 40 سال کی ایج کی عورت ہے, 10 بچے ہیں, وہ بھی وہاں پہ تو اٹریکشن نہیں ہے جو یورپ میں ہوتی ہے کہ جی کتنی بھی کنڈم عورت کیوں نہ ہو, اگر اس کی وجہ سے شوہر کو نیشنلٹی مل جائے گی تو ہر قسم کا شوہر آ جاتا. مدینہ میں ایک سے ایک عورتیں موجود. تو ام سلمہ کو پتا ہے نا کہ جو اس وقت میری کوالیفیکیشن ہے اس میں کون سا رشتہ ملے گا, اس سے اچھا مل ہی نہیں سکتا. لیکن ام سلمہ کہتی ہے میں نے بلیو نہیں کیا. جب پتا چلا کہ ادا پیریڈ ختم ہوتے رسول اللہ کا رشتہ آیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, راضی ہو کے راضی نہیں, گھبرا کے کہا یا رسول اللہ میری اولادیں. پیغمبر نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا, شریعت کا مسئلہ ہے. کہا مجھے شرم آتی ہے. کہا مسئلہ ہے شریع میں, شرم کیا. ہاں خود ویسے یہ رشتہ تمہیں پسند نہیں تو الگ بات, مگر لوگ کیا کہیں گے اور بیوہ عورت پہ الزام لگائیں گے اور بچے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے, یہ سب نان سینس بات ہے. ہاں تمہیں کسی وجہ سے رشتہ پسند نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ کسی مسلمان عورت کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ اس سے شادی کریں. تو پیغمبر نے خود رشتہ دیا. نعوذ باللہ, میں جناب خدیجہ کے اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ آفر کیا تھا, پیغمبر نے ایکسپٹ کیا تھا. ام سلمہ کا اونلی کیس ہے, رسول اللہ خود گئے تھے اپنا رشتہ لے کر اور ام سلمہ نے یہ کہا تھا. باقی جتنے رشتے ہیں نا باقی سب میں ان کے گھر والے آئے. ام سلمہ کہتی ہیں پھر میں پیغمبر کے گھر میں آ گئی, پیغمبر کی بیوی بنی, ہم سب کی ماں بنی. اور جب کبھی میں سوچتی تھی کہ ایک عام مسلمان کی ایسی بیوہ عورت, ایج بھی زیادہ ہے, بچے بھی زیادہ ہیں, فیملی سپورٹ بھی نہیں ہے, تو پیسے کا سپورٹ بھی نہیں ہے, اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس مل گیا, سب مجھے یقین آیا کہ یہ دعا کیسی دعا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی خیرا من حیث احتسب و من حیث لا احتسب, کہ ایک عام سی عورت ام المومنین والمومنات قرار پائی, پیغمبر کی زوجیت میں آئی اس دعا کی برکت. سلوشن, پرابلم کا سلوشن. پیغمبر اسلام نہ صرف یہ کہ ام سلمہ سے شادی کی, بلکہ ام سلمہ نے پیغمبر کے گھر کو اس طرح سنبھالا کہ جب 21ویں پارے کی آخری آیت نازل ہوئی, جو میں شروع رمضان میں بتا چکا ہوں, کب نازل ہوئی؟ پیغمبر کی عورتوں نے پیغمبر کے خلاف ایک ریبیلین کر دیا, بغاوت ہو گئی, ہمیں نہیں رہنا آپ کے ساتھ, آپ کے یہاں گھر میں فاقے ہی فاقے, ٹوٹا ہوا مکان, پھٹے ہوئے کپڑے, کچھ بھی تو نہیں ہے. ام سلمہ اور دو بیویاں اور تھیں جنہوں نے اسٹینڈ لیا, ساری عورتوں اپنی پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کی مخالفت کی, پیغمبر کا ساتھ دیا, قرآن نے ان کو پریس کیا. ایک دعا اتنا اچھا سبسٹیٹیوٹ ملا کہ اس کائنات میں اس سے اچھا سبسٹیٹیوٹ مل گیا سکتا, یہ دعا کی طاقت. پیغمبر نے شادیاں کیوں کی؟ اس کا ریزن بھی آ گیا. ہمارے ہاں جو لیٹ شادیاں ہوتی ہیں اس کے نقصانات بھی آپ کے سامنے آ گئے, دعا کی طاقت بھی آ گئی. کل سے انشاءاللہ دعا کی راتیں شروع ہو رہی ہیں, اگر کے ساتھ میں مولا کی راتیں بھی ہیں تو پورا ٹاپک دعا کا تو نہیں ہوگا, شاید وہ آخری رات کو آ جائے 23 شب قدر, لیکن بہرحال اب ایک طرح سے رمضان کے یہاں تک کے ٹاپک پورے ہوئے. اور یہ ام سلمہ اتنا بڑا اسٹیٹس پایا, لیکن ساتھ میں ایک خصوصیت ان ام سلمہ کو اور حاصل, اور وہ یہ کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجرہ میں, اور پیغمبر اپنی وفات کے وقت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے. کربلا کی مٹی ام سلمہ کے گھر میں رکھی تھی, پیغمبر کی اتنی ساری بیویاں ہیں, کسی اور کو نہیں تھی کربلا کی مٹی, تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کیا, کہا واقعاً حسین سے اگر کوئی محبت کرنے والی میری بیوی ہے تو ام سلمہ, کہا یہ مٹی رکھو, جب میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا تب دیکھنا اس مٹی. 50 سال یہ مٹی ام سلمہ کے کمرے میں رکھی. کہاں ہے ام سلمہ کا کمرہ؟ مدینے میں. کس جگہ پر ہے؟ آج کی مسجد میں. کتنے مومنین کو میں جانتا ہوں یورپ امریکہ سے جاتے ہیں مسجد کی زیارت کرتے ہیں, انہیں یہی پتا نہیں کہ ام سلمہ کا حجرہ کہاں ہے, 2 منٹ وہیں کھڑے ہو جائیں, جہاں رسول اللہ بھی وزٹ کرتے تھے, جہاں کربلا کی مٹی بھی تھی, جہاں کا یہ واقعہ بھی تھا. کون سا واقعہ؟ 50 سال ہو گئے 61 ہجری آ گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب میں دوپہر کے وقت سب لوگ تھوڑا آرام کرتے ہیں, سیستا انگریزی میں کہتے ہیں, قیلولہ پورے میڈیٹیرین میں یہ رواج. ام سلمہ کہتی ہیں 61 ہجری آ گئی, محرم کا مہینہ آ گیا, 9 دن گزر گئے, عاشورہ کا دن آ گیا, لیکن اس وقت تو عاشورہ کچھ نہیں تھا. میں دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹی, میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا 50 سال بعد, یہ پیغمبر کے 50 سال بعد تک زندہ رہی, خواب میں رسول اللہ کو 50 سال بعد دیکھا, لیکن ایک عجیب حالت میں دیکھا, سر پہ امامہ نہیں ہے, ننگے سر ہیں, زربان چاک ہے, آستینیں الٹی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, سر پہ مٹی پڑی. اتنے سال بعد دیکھا اور اس حالت میں, گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے, آپ کہاں تھے؟ کہا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں, اور جب میں وہاں سے چلا تھا میرے حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی, گھبرا کے چلی, وہ الماری کھولی جس میں کربلا کی مٹی ایک بوٹل میں رکھی ہے, دیکھا وہ بوٹل میں مٹی نہیں ہے, خون, تازہ تازہ خون جوش مار رہا. ابھی ام سلمہ ماتم کرنا چاہتی ہے کہ برابر کے حجرے سے حسین کی چھوٹی بچی صغرا کی آواز آئی, وہ بچی جسے حسین ام سلمہ کے پاس چھوڑ گئے تھے, اور صغرا کہہ رہی ہے نانی میرا بابا کس حالت میں ہے. یہ کہہ کے صغرا ام سلمہ کے کمرے میں آئی, نانی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے, مگر عجیب حالت میں دیکھا ہے, میرے بابا کے ہاتھ میں میرا اصغر بھیا تھا, اصغر کے گلے سے خون نکل رہا تھا. نانی میرا بابا خیریت سے تو ہے؟ ام سلمہ جلدی سے شیشی کو چھپانا چاہتی ہے، بچی کو تسلی دینا چاہتی ہے، بچی کی نگاہ شیشی پر پڑ گئی، دیکھا کربلا کی مٹی نہیں ہے، تازہ خون ہے، بے اختیار چیخ ماری، نانی اب کچھ نہ کہیے گا، مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ ٹول ہٹن کے مومنین، میں آپ کے بحاظ پہ شہزادی سغرا سے صرف ایک جملہ کہوں گا، شہزادی آپ کا بابا مارا گیا، آپ یتیم ہو گئی، ہم سب کا کنڈولنس اور پرسا لیجئے، لیکن شہزادی پھر بھی آپ نے بابا کا ماتم تو کر لیا نا، ایک کربلا کی یتیمہ سکینہ تھی، بابا بھی مارا گیا، ماتم بھی نہ کر سکی، یہ تماشے لگتے رہے یا کوڑے پڑتے رہے۔ اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے میرے مظلوم آقا حسین اور حسین کے اس دکھیارے نانا رسول خدا کا واسطہ، حسین کی یتیمہ سکینہ اور صغرا کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، آنسو بہانے والے صفِ عزا پہ بیٹھ کے آنسو بہانے والے مومنین اور مومنات کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرما۔ پروردگار اصغر، جس اصغر کو صغرا نے دیکھا اسی اصغر اور رباب کا واسطہ، جتنے بے اولاد صاحبان ایمان خصوصاً ایک برادر محترم، ان سب کو صاحب اولاد نرینہ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، عراق و لبنان پاکستان و افغانستان کے شیعوں کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ رب